يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون
اب قرآن حکیم دوبارہ اس رکوع میں کچھ اور باتیں تھی اب دوبارہ قرآن حکیم کا روئے سخن جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی طرف تو اس رکوع میں خصوصاً جو ہے غزوہ بدر ابھی تک پہلے غزوہ بدر کا تذکرہ تھا اب جنگ غزوہ تبوک کا تذکرہ دونوں جہادوں کو قرآن حکیم بہت اہمیت سے ذکر کرتا ہے خصوصی تبصرہ خصوص اور اس تبصرے کو قرآن حکیم کا حصہ بنا دیا گیا تاکہ رہتی دنیا تک باقی رہے اس کی بنیاد یہ تھی کہ غزوہ بدر تو پہلا تھا جس میں اس کی طرف بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ بنیادی طور پہ تو رائے یہ بن رہی تھی کہ ہم قافلے کی طرف چلے لیکن اللہ نے دشمنوں سے ٹکرا دیا اس لیے کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو مومن اور مخلص تھے لیکن وہ اس بنیاد پر نہیں نکلے تھے بدر میں کہ بھائی قافلے ہی کی طرف تو جانا ہے اتنے سا اس لیے تو 313 نکلے ورنہ اگر واقعی قافلے کے بجائے جنگ کے لیے جانا تھا شاید تعداد کچھ بڑھ جاتی یعنی کہ بہت زیادہ بڑھ جاتی جبکہ اس کے قرآن حکیم بدریوں کا جو دینی مقام ہے وہ اپنی جگہ بہت زیادہ ہے لیکن یاد رہے کہ اسلامی شریعت میں صحابہ میں سب سے پہلا مقام اہل بدر کا نہیں بلکہ بیعت عقبہ میں شرکت کرنے والے انصار جو تھے جو آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں اور انہوں نے ایمان لایا تھا تو عقبہ اولی یا میں شریک ہونے والے صحابہ کا مقام اصحاب بدر سے بھی زیادہ ہے لیکن اصحاب بدر کا اپنا مقام اس سے کوئی کم نہیں ہو جاتا وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بشارت یہاں تک کہ ایک صحابی پھر کوئی بدریوں سے اگر کوئی غلطی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر کہتے کہ یہ بدر میں ہمارے ساتھ تھا لہٰذا اس کی اس غلطی سے صرف نظر کیا جاتا اور دوسرا جہاد جو ہے وہ غزوہ تبوک ہے جس کے لیے قرآن حکیم نے خصوصی رپورٹنگ کا یہ انتظام کیا تاکہ رہتی دنیا کے لیے وہ باتیں یاد رہے برما یا اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی الارض ثاقلتم الى الارض انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الى الارض جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو ثاقلتم باری ہو جاتے ہو یا زمین سے مراد زمین نہیں بلکہ زمین کی چیزیں ہیں تم دنیاوی چیزوں کے ساتھ اتنے لگ جاتے ہو تمہیں اتنی محبوب ہو جاتی ہیں ارضی تو مل حیات تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے بس یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں الا قلیل بہت تھوڑی سی پہلے تو ہے ہی نہیں کچھ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو بہت چھوٹی سی حضور نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتی تو کفار کو نہیں ملتا یہاں لیکن اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اتنی بھی نہیں ہے تبھی تو سب لوگوں کو یہاں مل رہا ہے یاد رکھو اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا دردناک یعذبکم عذاب یاد رہے قرآن کا یہ اصول صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، آج بھی ہے کہ اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو یعذبکم عذابا علیما، تمہیں دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اٹھائے گا، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، پھر تم کسی اور کے غلام بن جاؤ گے، کوئی اور قوم اٹھے گی اور وہ اللہ کے دین کا ایجنڈا سربلند کرے گی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان آیات میں اشارہ ہے رجب سن 9 ہجری کی طرف، جو غزوہ تبوک کی طرف جانے والا دن ہے. رجب کے مہینے میں سن 9 ہجری میں، جو عیسوی کے حساب سے 620 عیسوی پڑتی ہے، تبوک مدینے کے شمال میں سرحد شام پر ایک جگہ ہے، شام کے سرحد پر. شام اس وقت رومن امپائر کا صوبہ تھا، اور یہ عیسائی تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے فارغ ہو کر مدینہ تشریف لائے تو آپ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا لشکر جمع ہو رہا ہے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، حملہ آور ہوا چاہتا ہے. یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں پر باقاعدہ کسی منظم ریاست نے حملہ کیا، اور وہ ریاست بھی اپنے وقت کی سپریم پاور تھی. اس سپر پاور نے جب حملے کی خبر آپ کو ملی تو آپ نے جرات آمیز فیصلہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو، ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، لہذا آپ آگے بڑھیں. اور آپ کے ساتھ 30,000 کی تعداد تھی مسلمان سرفروش مجاہدین کی، قربانیوں کی لازوال داستانیں رقم کرنے والے لوگ تھے. گویا پہلی مرتبہ مقابلہ کسی قبیلے سے نہیں بلکہ ایک باضابطہ منظم ریاست سے، جس کے افواج باقاعدہ تقسیم تھے، جو سال بھر تیاری کرتے تھے. یعنی گویا باقاعدہ فوج تھے. آج تک تو باقاعدہ فوج سے مقابلہ نہیں ہوتا، اور مسلمان بھی باقاعدہ فوج نہیں تھے، لہذا یقیناً اس لیے بھی ایک مشکل مرحلہ تھا. پھر دوسرا مرحلہ اس میں یہ تھا کہ موسم بھی سخت گرمی کا تھا، تو گرمی کی شدت دوسری، یعنی ایک منظم فوج، نمبر 2 گرمی کا موسم، نمبر 3 پھر تیسری قباط یہ تھی کہ گرمی کے اس موسم میں کھجور پکنے کا موسم تھا، اور عربوں کی بقیہ سال کی کا دار و مدار تو اسی پر تھا کہ کھجوریں کاٹی جائے، جمع کی جائے تو پورے سال کام آئے گی، لہذا یہ تیسرا بڑا مسئلہ تھا. چوتھا بڑا مسئلہ یہ کہ سفر بھی خاصا دور تھا، یہ کوئی قریب نہیں بلکہ تبوک اچھا خاصا سفر ہے شام پہ جانا، لہذا بہت سارے لوگوں کی ہمتیں جواب دے گئی. منافقین تو خوب بڑھ چڑھ کر منافقت کا مظاہرہ کرنے لگے، لیکن اللہ کا فضل دیکھیے کہ جب عیسائیوں کو یہ معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر تو خود ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، لہذا ان کی اپنی ہمت جواب دے گئی، اور اسلامی لشکر ایک مدت تک وہاں پر انتظار کرنے کے بعد واپس آئے. یعنی جنگ تبوک میں باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن قرآن حکیم پھر بھی اس کی اتنی اہمیت دے رہا ہے، اس میں شرکت نہ کرنے والوں کے لیے وبالے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عملاً شہید ہونا یہ تو اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، عملاً لڑنا اللہ تو دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون نکلتا ہے. نکلنا، قربانی اختیار کرنا اور اپنے سر ہتھیرے پہ رکھ دینا ہی مقصود ہے، اس سے آگے کیا ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے صوابدید پر ہے. تو لہٰذا جو لوگ یہاں سے نکلے ان کا بہت بڑا مقام بھی سمجھا جاتا ہے، اور جو لوگ نہیں نکلے ان کے متعلق قرآن حکیم آپ تفسیر سے ذکر، تبھی تو فرمایا اگر تم نہیں نکلے گے تو دردناک عذاب دے گا، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اٹھا لائے گا. فرمایا اگر تم الا تنصرو، اگر تم مدد نہیں کرو گے اس رسول کی، تو اللہ نے اس مدد کی ہے پہلے بھی، اور جب پہلی مدد کی ہے تو پھر بھی کرے گا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں نے وطن سے نکال دیا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دو، ثانی اثنین جب وہ دو کا دوسرا تھا، اور جب وہ ایک غار میں تھے. غار سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب اپنے بستر مبارک سے اٹھ کر نکلے، حضرت علی کو آپ نے وہاں سلایا اور تن تنہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر مدینے سے مکہ سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے. جب آپ ایک مقام پر پہنچے دن ہو چکا تھا، لہذا آپ نے غار سور کے اندر بیٹھنے کا فیصلہ کیا، اور آپ کے پیچھے آنے والے لوگ جن میں مختلف کھوجی بھی تھے، زمینی نشانات جاننے والے، انہوں نے آپ کے قدموں کے نشانوں پہ چلتے چلتے غار تک پہنچ ہی گئے، اور انہوں نے کہا کہ غار اس کے آگے تو نشان نہیں جا رہا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس غار کے دانے پر تو کبوتر کا ایک گھونسلہ بھی ہے، یہاں تو مکڑیوں کا جالہ بھی ہے، اور یقیناً کوئی انسان اگر یہ غار کے اندر گیا ہو تو یہ کبوتر کے انڈے ختم ہو، یہ گھونسلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہ مکڑی کا جالہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لہذا وہ وہاں سے واپس ہو گئے کہ اب نہیں معلوم وہ کہاں چلے گئے۔ اس موقع پر حالت یہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ دیکھو فلاں اور فلاں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اگر ان لوگوں نے جان کر دیکھا تو ہم نظر آئیں گے۔ تو پیغمبر وقت، یہ ہے پہچان جھوٹے اور سچے نبی کی، اس وقت جب جان کے لالے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، کبھی بھی غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، کہ کیا ہوگا، فرمایا کہ ہم دو تنہا نہیں بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینت نازل کی اور ان کی تائید کی ایسے فوجیوں کے ساتھ، لم تروہا، کہ جن کو لوگوں نے دیکھا تک نہیں، اور وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کے منصوبے کو، کلمے کو، جھنڈے کو، طریقے کو اور عزائم کو تہ خاک کر دیا، نیچے کر دیا۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اور اصول دے دیا کہ اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ ہمیشہ اونچا رہے گا، اللہ دیکھنا صرف یہ چاہتا ہے کہ کون اس کو اونچا رکھنے کے لیے اپنے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا سرمایہ اور اپنے آپ سپرد کرتا ہے، امتحان تو اس کا ہو رہا ہے، ورنہ اس نے تو بالاتر رہنا ہے، قائم تو اس نے ہونا ہے، اونچا تو وہ تھا اور اس نے اونچا ہونا ہے، ہمارے لیے تو امتحان یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون اس کی اونچائی میں اپنا حصہ بھی ملا دیتا ہے۔ یہاں غار سے مراد غار سور ہے، جو مکہ کے مضافات میں تھا، مکہ سے جنوب مشرق کی طرف۔ آپ 3 دن تک یہاں رہے۔ ثانی اسنین اور لصاحبی سے مراد دو سے ایک ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسری ذات آپ کے مقرب ترین صحابی حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن حکیم نے اور کسی کے لیے لصاحبی، یعنی صحابیت ابوبکر، اس یہ قرآن حکیم سے ثابت ہوتا ہے، لہذا اس لیے تمام فقہا کے اس پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم خود ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں لصاحبی ہے، اور ان لوگوں سے کوئی محبت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے جو اس معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت پہ دو رائے رکھتا ہے، یا یہ رائے رکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ اسلام سے نکل گئے تھے، یا گمراہ ہو گئے تھے، یا مرتد ہو گئے تھے۔ اپنے دلوں کو اس معاملے میں خالص کیجئے گا، جس دل میں ابوبکر کی محبت نہیں ہے اس کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ اس قابل ہے کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی صرف یہی عظمت نہیں، وہ واحد صحابی ہے جس کی 4 نسلیں صحابہ ہیں، ابوبکر کا باپ ابو قحافہ رضی اللہ تعالی وہ بھی صحابی، خود ابوبکر صحابی، ابوبکر کا بیٹا عبد الرحمن صحابی، اور اس کا بیٹا یعنی ابوبکر کا پوتا وہ بھی صحابی، 4 نسلیں مسلسل صحابی ہیں، اور یہ فضیلت اور کسی شخص کو نہیں مل سکی، صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی 4 نسلیں مسلسل صحابہ ہوں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہی نعمتیں۔ اور پھر اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے جس صحابی کا انتخاب کیا وہ ابوبکر صدیق تھے، اور خود آپ کو رکوایا کہ ٹھہرے، شاید اللہ میرے بارے میں بھی جانے کا حکم دے دے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کی طرف اس میں اشارہ ہے، انہیں گویا آپ کو مرض وفات میں اپنی جگہ امام بنانا بھی خلافت ابوبکر کی طرف اشارہ تھا، اور یہاں آپ کو اپنے ساتھ منتخب کرنا بھی خلافت ابوبکر کی طرف اشارہ تھا۔ اور یاد رہے، جب ہم کسی ایک صحابی کی عظمت بیان کرتے ہیں تو اس سے کبھی بھی دوسرے صحابی کی عظمت کم کرنا مقصود نہیں ہوتا، وہ تو ہر ایک سے بڑھ کر عظمت کے ستارے ہیں۔ قرآن حکیم یہاں جب یہ تذکرہ فرماتے ہیں اس میں مقصد یہ ہے کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون دین میں اپنا حصہ ملاتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور اپنے آخرت کے لیے کچھ توشہ جمع کرتا ہے۔ پھر فرمائے انفرو خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کرو اپنے مال اور اپنے جانوں سے، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل. ہلکے اور بوجھل سے کیا مراد ہے؟ دو مقابل تو ہیں، متقابل الفاظ ہیں. تنگ دستی اور خوشحالی بھی اس سے مراد ہے، جوان ہونا اور پیر ہونا، جوان تیز رو اور پیر سست رفتار، چاہے کوئی بھی ہو وہ بھی مراد ہے. مشغول ہونا اور فرصت والا ہونا یہ بھی مراد ہے، بے سامان ہونا اور سامان والا ہونا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، خوش دلی سے ہونا جانا اور بے دلی سے جانا لیکن نکلنا، یعنی گویا کوئی بھی صورت ہو. لیکن سب سے بہترین وضاحت حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیا. جب استنبول پہ حملے کا فیصلہ ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری نے اعلان سنا تو اپنے بیٹوں سے کہا، ذرا میرا گھوڑا تیار کرنا، میرے لیے ہتھیار بنانا، میں نے جہاد پہ جانا ہے. بیٹوں نے عرض کیا، ابا جان آپ تو ضعیف ہے، کمزور ہے، ہم چلے جائیں گے، آپ گھر میں رہیے. فرمایا، جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہی تعریف اور یہی ترجمہ اور ہمیں یہی بات بتائی کہ چاہے تم بوڑھے ہو یا جوان ہو، لیکن جب حکم ہو تو تمہیں اللہ کی راہ میں نکل جانا چاہیے. یہاں تک کہ جب امام المسلمین کی طرف سے نفیر عام ہو جائے، جہاد کی فرضیت کا اعلان ہو جائے، پھر ہر بیٹا باپ کی اجازت کے بغیر، بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر، غلام آقا کی اجازت کے بغیر اپنی تمام صلاحیتیں اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ میدان جنگ میں پیش کرے گا، خود بھی پیش ہوگا، جس کی جو ذمہ داری لگے گی وہ اس کو سر انجام دے گا. ذالکم خیر لکم، لیکن یاد رہیے جہاد تقسیم کار کا نام ہے، سب لوگ بیک وقت ایک ہی کام نہیں کرتے محاذ جنگ میں، کسی کا کام محاذ جہاد میں قتال فی سبیل اللہ میں ایک اور، لیکن اس کا فیصلہ امام المسلمین کرنا ہے یا امیر جہاد نے کرنا ہوتا ہے کہ کس نے کیا ذمہ داری سر انجام دینی ہے. کوئی جاسوسی کرنے کے لیے جائے گا، کوئی خود محاذ پہ ڈٹا رہے گا، کوئی محاذ پہ ڈٹے رہنے والوں کا علاج معالجہ کرے گا، کوئی ان کے لیے یہاں سے چندہ جمع کرنے، ان کی ضروریات پورے کرنے کی ذمہ داری سر انجام دے گا، کوئی یہاں خود انفاق کرے گا. مجاہدین بھی انفاق کریں گے، وہ اپنا جان بھی پیش کر رہے ہیں، اپنا مال بھی پیش کریں گے. اس طرح یہاں جو انفاق کریں گے انہیں وہاں تک پہنچانے، گویا یہ ایک مکمل سسٹم کا نام ہے، کسی ایک جز کا نام نہیں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر کوئی قریبی مفاد ہوتا یا سفر کم ہوتا تو ہم آپ کی تابعداری کرتے، لیکن اب تو مسافت بہت ہی دراز معلوم ہوتی ہے. یعنی یہ ان لوگوں کے نہ جانے کیا، ان منافقین کا جنہوں نے تبوک میں جانے سے انکار کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ تبوک بہت دور ہے، ہم کیسے جائیں گے، یہ مشکلات ہیں، یہ مشکلات ہیں. اور یہ لوگ ابھی عنقریب آپ کے پاس آ کر قسمیں کہیں گے کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہو سکتا تو ہم ضرور ساتھ چلتے، لیکن ہمارے تو استطاعت نہیں ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، انہیں مختلف بہانے. یہ لوگ اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کر رہے ہیں، یہلکون انفسہم، قرآن کی اس بات کو پھر دہرایا، پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو، یہاں پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو نہیں نکل رہے ہیں، جو بانا بازی کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاک. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاد کا ترک کرنا، جہاد کا نہ ہونا، یہ پوری امت مسلمہ کی ہلاکت کا ہے. یعنی گویا امت مسلمہ کی بقا کی ضمانت صرف جہاد کے جاری رہنے میں ہے.